فعل ما لم يسم فاعله هو ما حذف فاعله فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس. اب فعل مجهول کے بارے میں بتلائیں گے آج آپ کو صاحب قافیہ بھائی کہ فعل مجهول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں فعل ما لم يسم فاعله. فعل ما, یہ ما عبارت ہے مفعول سے بھائی, فعل اس مفعول کا لم يسم فاعله کے ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فاعل کو, اس مفعول کا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو بھائی. دیکھو میں نے کہا ضرب زید عمرن, کیا معنی ہے زید نے پٹائی کی عمر کی. اب اسی سے ذرا فعل مجهول بناؤ بھائی, ضرب عمرن, عمر کی پٹائی کی گئی بھائی, ضرب عمرن, عمر کی پٹائی کی گئی. تو دیکھیے یہاں پر عمر کون ہے, وہ پٹائی کرنے والا یا اس کی پٹائی کی گئی ہے؟ اس کی پٹائی کی گئی ہے, تو یہ ہے مفعول. اور اس کا فاعل ذکر ہے بھائی جملے میں؟ فاعل ذکر ہی نہیں. تو اس مفعول کا فعل یہ کیا ہے, کیا کہلائے گا جس کا فاعل ذکر نہ ہو, کیا کہلاتا ہے؟ فعل معلوم سمجھنی, فعل مجهول ہے بھائی. تو فعل ما لم يسم فاعله, فعل اس مفعول کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو ہوا وہ فعل ہے. ما حذف فاعله وہ فعل ہے, حذف فاعله جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا ہو, حذف کر دیا گیا ہو, حذف کر دیا گیا ہو. فہن کان ماضیا, اب بنانا کیسے ہے طریقہ بتلانے لگے ہیں صاحب قافیہ بھائی, ماضی سے کیسے بنائیں گے, مضارع سے کیسے بنائیں گے. فَإِن كَانَ مَاضِيًا, پس اگر فعل کیا تھا, ماضی تھا, تو فعل مجهول بنانے کے لیے کیا کریں گے, ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ, اول کو ضمہ دے دیں گے اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. ضربہ ہے بھائی ماضی, اس سے فعل مجهول بنانا ہے, اول واد ہے اس کو کیا دے دیں گے, ضمہ, اور آخر سے ما قبل را ہے اس کو کیا دے دیں گے, کسرہ. ضربا یہ کیا بن گیا, فعل مجهول بن گیا. ویضم الثالث مع همزۃ الوصل والثانی مع التاء خوف اللبس, یا خوف اللبس. اچھا بھائی بھائی دیکھو ماضی تین قسم پر آئے گی بھائی. ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہوگا, استخرج, دیکھو یہ ماضی ہے لیکن شروع میں کیا آ رہا ہے, حمزہ وصل. انفعل, یہ دیکھو یہ بھی ماضی ہے لیکن شروع میں کیا آ رہا ہے, حمزہ وصل. اور ایک ماضی وہ ہے جس کے شروع میں تا آئے گی بھائی, تفعل, تفعل, یہ بھی ماضی ہے لیکن اس کے شروع میں کیا آ رہی ہے, تا. اور ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا اور نہ ہی تا ہوگی بھائی, تا. تو کتنی قسم پر ہوئی ماضی, تین, یا تو ماضی کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا یا تا ہوگی یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ان تینوں کا ذرا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے, تینوں کے بارے میں صاحب قافیہ بتلا رہے ہیں. پہلے کا طریقہ بتلا دیا جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو اور نہ تا ہو, تو اس کا کیا طریقہ ہے, اول کو ضمہ دے دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دو. اور یضم الثالث مع حمزۃ الوصل, اور تیسرے کو ضمہ دے دو, مع حمزۃ الوصل, کس کے ساتھ, حمزہ وصل. تو وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے اس سے فعل مجهول بنانے کے لیے حمزہ وصل کے ساتھ ساتھ تیسرے حرف کو بھی کیا کر دو, ضمہ دے دو. جیسے استخرج, اس کے شروع میں حمزہ وصل آیا تو یہاں پر اب اسے مجهول کیسے بنائیں گے, آخر سے ماقبل کو تو کسرہ اسی طرح دینا ہے، شروع میں کس کو ضمہ دینا ہے؟ حمزہ کو بھی، اور حمزہ کے ساتھ ساتھ تیسرے حرف، حمزہ کے بعد آیا سین اور اس کے بعد آئی تا، تو تا کو بھی ضمہ دے دو. استخرج استخرج، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وثانی مع التاء، اور اگر تا کے ساتھ ماضی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کہتے ہیں ثانی کو بھی تا کے ساتھ ضمہ دے دو، ثانی کو بھی تا کے ساتھ کیا دے دو؟ ضمہ دے دو. صورت سمجھ میں آئی؟ ایو ضم الثانی مع التاء، ثالث پر عطف ہو رہا ہے ثانی کا بھائی، یو ضم الثانی مع التاء، ثانی کو ضمہ دیا جائے گا تا کے ساتھ، کس ماضی میں؟ جس کے شروع میں کیا رہی ہو تا. کیا مثال ہے اس کی بھائی؟ جی جیسے تدخرج ہے بھائی، تدخرج یہ ماضی ہے، شروع میں تا، کیسے بنائیں گے؟ تا کے ساتھ ساتھ ثانی، اس کو بھی ضمہ دے دو، تا کو بھی ضمہ دو، اور تا سے جو اگلا حرف ہے اس کو بھی کیا دے دو؟ کیسے بنائیں گے؟ آخر سے ماقبل اسی طرح کسر آئے گا، تو دو حریجا، تو دو حریجا. یا اسی طرح اور بھائی باب تفاعل سے کیا صیغہ آئے گا؟ جی تقبل، سمجھ میں آیا بھائی؟ تقبل سے کیسے بنائیں گے؟ تقبل خوف اللبسی. بھائی یہ کیوں، یہ حمزہ وصل کے ساتھ تیسرے کو کیوں ضمہ دیں گے، یہ تا کے ساتھ ثانی کو کیوں ضمہ دیں گے؟ کہتے ہیں خوف اللبسی، بوجہ التباس کے خوف ہونے کے بھائی، التباس کا خوف ہونے کی وجہ سے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مفعول مفعول لہو ہے بھائی، التباس کے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو التباس لازم آئے گا بھائی. کس سے التباس التباس لازم آئے گا؟ یاد رکھو وہ جو حمزہ وصل والا تھا اس کا التباس لازم آئے گا اسی باب کے امر کے ساتھ، اسی باب کے بھائی. کیسے؟ مثلاً استخرج ہے، اس سے ہم نے کیا بنایا؟ استخرج. اگر ہم اس تا کو ضمہ نہ دیں تو پھر کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا؟ اسی کے امر کے ساتھ التباس لازم آئے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ امر کیا ہے اس سے؟ استخرج. امر کیا ہے؟ استخرج. اور ماضی آپ کیا بناتے ہیں تا کو ضمہ نہ دیں، ذرا کیا بنایا؟ استخرج. وہ کیا بنا؟ استخرج. اور یہ بنا استخرج. اب ذرا درجہ عبارت میں لے آؤ بھائی، شروع میں ذرا فا لے آؤ اور آخر میں وقف بھی کرو بھائی، کیونکہ عموماً آخر میں کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ آخر میں وقف کرتے ہیں. تو اب پڑھو بھائی استخرج، ماضی کو ذرا پڑھو، فا لے آؤ. فاستخرج، حمزہ گر گیا، امر میں بھی ذرا فا لے آؤ. فاستخرج، پتا چل رہا ہے کوئی بھائی؟ ماضی بھی فاستخرج، امر بھی فاستخرج، پتہ ہی نہیں چلے گا، التباس آتا تھا، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ تا کو پہلے سے ہی ضمہ دے دیا. اب تا مضموم ہے، اب امر میں ہوگا فاستخرج اور ماضی میں ہوگا فاستخرج. فاستخرج اور فاستخرج اب پتہ چل جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر ہم تا تیسرے کو ضمہ نہ دیں تو اسی باب کے ماضی کے ساتھ کیا لازم آتا ہے؟ اور اسی باب کے امر کے ساتھ التباس لازم آتا ہے. وثانی مع التاء، بھائی یہ تا میں کیوں ضمہ دیا تھا بھائی؟ جس میں تا آتا تھا اس میں تا کے ساتھ ساتھ ثانی کو کیوں ضمہ دیا تھا؟ اس کی بھی یہ علت کہ وہاں بھی التباس لازم آتا ہے. کس سے التباس لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب دخرجہ، ان تین کے مضارع کے ساتھ التباس لازم آئے گا. کس کے ساتھ لازم آئے گا التباس؟ باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب دخرجہ، دخرجہ کے ساتھ بھائی. کیسے بھائی؟ آپ بنائیے کوئی ایک باب بھائی جس کے شروع میں تا رہی ہو بھائی، مثلاً تضاربا ہے بھائی، تضاربا تفاعل باب. اب تضاربا سے کیا بنانا ہے؟ یہ ماضی ہے، اسے ماضی مجھول بنانا ہے، لیکن ثانی کو ضمہ نہ دو، صرف پہلے کو ضمہ دے دو. تضاربا تضاربا کیا بن جائے گا؟ تضاربا. آخر میں ذرا وقف کر دو تضاربا، کیونکہ حالت وقف میں کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. تضارب کیا بن گیا؟ تضارب. جی اب اسی سے باب مفعلہ لے آؤ بھائی. ضاربا یضارب مضاربتن بھائی. اب ضاربا یضارب، اس سے ذرا مخاطب کا صیغہ بنا لو یا مؤنث کا. تضارب تضارب اس کے بھی تو وہ بھی کیا بن گیا تھا؟ تضارب. یہ بھی کیا بن گیا؟ تضارب. پتہ نہیں چل رہا بھائی کون سا صیغہ ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہیں پر ضاد کو بھی ضمہ دے دیا جاتا ہے، پھر ثانی کو بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کسی آپ پھر دیکھ لیجئے باقی تمام صیغوں پر کسی کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ باب تفعیل کے مضارع کے ساتھ التباس لازم آئے گا، کسی کا التباس باب مفاعلہ کے مضارع کے ساتھ آئے گا، اور کسی کا التباس باب دحرجہ. جیسے تدحرجہ ہے، تدحرجہ اس کو ذرا بنا لو. اب اس کے ثانی کو ضمہ نہ دو، صرف تا کو ضمہ دو. کیا بن گیا؟ تو دحرج. کیا بن گیا؟ تو دحرج. اور ادھر دحرجہ کا باب بھی لے آؤ، یہ تو تدحرجہ ہے، دحرجہ کے باب سے لے آؤ. دحرجہ یو دحرجو، تو دحرجو صیغہ آ گیا. تو دحرجو آخر میں ذرا وقف کر ساکن پڑھو بھائی. تو دحرج، اور وہ بھی کیا تھا؟ تو دحرج. تو دیکھو کیا لازم آیا؟ التباس لازم آیا. تو یہ مانا ہے وہ ضم الثالث مع حمزۃ الوصل، ضمہ دیا رہے گا تیسرے کو بھی حمزہ وصل کے ساتھ، والثانی مع التاء، اور ثانی کو بھی تا کے ساتھ. خوف اللفظ، کس وجہ سے؟ التباس کے خوف کی وجہ سے. ومعتل العین الافصح قیل وبیع وجاء الاشمام والواو. اور معتل العین بھائی، جس کے عین کلمے کی جگہ کیا، ایک عین حرف کی جگہ کیا آ جائے بھائی؟ عین کلمے کی جگہ جی حرف علت آ جائے بھائی، معتل العین بھائی، اس میں افصح کیا ہے؟ کہتے ہیں قیلا اور بیا ہے بھائی. قالا کیا ہے؟ معتل ہے، اور معتل العین ہے، عین کی جگہ کیا آیا ہے؟ واو. باعی بیعو باعی بیعو یہ بھی معتل ہے بھائی، عین کی جگہ کیا آیا ہے؟ یا آئی ہے بھائی. تو اس میں تین لغات ہیں، یاد رکھو تین طرح پڑھنا جائز ہے بھائی. ایک یہ قیلا پڑھا جائے، قیلا بیع. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ سب سے فصیح یہ ہے قیلا اور بیع بھائی. یہ اصل میں کیا تھا؟ قیلا قویلا قویلا جی. یہ سمجھ میں آیا؟ تو فعل مجھول بنا رہے ہیں نا ہم، تو قویلا جی. پھر کیا کیا بھائی؟ واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اور ماقبل کسرے کی وجہ سے واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے قیلا. اسی طرح بویعا تھا، بویعا یا کا کسرہ ماقبل کو دے دیا تو بیعا ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن اسی کے اندر اشمام بھی جائز ہے. اشمام کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسرے کو ضمے کی بو دینا. قیلا ہے، قیلا قیلا قاف کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ضمے کی بو دے دیں، کیسے پڑھیں گے؟ قیولا. کیسے پڑھیں گے؟ قیولا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور بیا میں کیسے پڑھیں گے؟ بیوا. کیسے پڑھیں گے؟ بیوا. ہاں اب کسرے کو ہم نے ضمے کی بو دینی ہے، اب اس واو کو ذرا ہلکا پڑھو بھائی. قیولا قیولا بہت معمولی سا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں یہ سمجھانے کے لیے تو میں نے واضح آپ کو نکاح بتلایا بھائی. قیولا یہ واضح ہے. اب اسی واو کو کسرے کو تو ہم نے باقاعدہ واو دے دیا ہے، تو واو نہیں دینا، ضمے کی صرف بو دینی ہے ہلکی سی. قیولا بیو. ہاں صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور واو بھی آیا ہے اسی معتل العین کے اندر بھائی. قولا وہ آ. قولا اصل میں کیا تھا؟ قویلا. تو بس واو کو ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟ قولا، بویعا اصل میں، بیعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا، تو ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ بوعا، تو اس میں واو بھی آیا ہے، تو یہاں پر تین لغات آ گئیں، قیلا بیعا، قیلا بیعا اشمام کے ساتھ، اور قولا بوعا واو کے ساتھ. ان میں سب سے فصیح کون سی لغت ہے؟ قیلا بیعا، یہی بات کر رہے ہیں. وہ معطل العین الافصح، اور معطل العین میں جو ہے افصح جو ہے قیلا اور بیعا ہیں. وہ جاء الاشمام، اور اشمام بھی آیا ہے بھائی، سمجھ میں؟ اشمام، اشمام کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، بو دینا. والواو، اور کیا ہے؟ واو بھی آیا ہے ان میں، قولا بوا. ومثلہ باب اختیرا و انقیدا، اور اسی کے مثل ہے اختیرا اور انقیدا کا باب بھی، اختیرا اور انقیدا کا باب بھی، یعنی باب استعال اور باب انفعال جو معطل العین ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. ان میں بھی تین لغات آئی ہیں بھائی. کون سے باب؟ اختیرا کون سا باب ہے؟ باب استعال. انقیدا کون سا باب ہے؟ باب انفعال. ان کے یہ جو معطل ہیں ان میں بھی، معطل العین ان میں بھی یہ تین لغات آئی ہیں. وہ تو اختیرا انقیدا، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے فصیح کیا ہے؟ اختیرا اور انقیدا، اور دوسرے اشمام کے ساتھ اختیورا اور انقیودا، اور واو کے ساتھ اختورا انقودا. صورت سمجھ میں آئی؟ دون استخیرا و اقیما، باب استفال اور باب افعال میں نہیں بھائی، اس میں یہ تین لغتیں پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ وجہ یہ بھائی کہ تین لغات ان میں پڑھنا جائز تھا جن میں قویلا فعیلا یہ وزن آ رہا تھا. تو اختیرا اصل میں کیا تھا؟ اختیرا، تو تو یہ را فعیلا بعین ہی وہی وزن اس کے آخر میں آ رہا تھا، فویلا اختیرا. صورت سمجھ میں آئی؟ انقیدا انقیدا انقیدا، بھائی دیکھیں قیدا فعیلا پورا وزن وہ آ رہا ہے، تو اس میں یہ وزن آ رہا تھا، اس لیے وہاں تینوں لغتیں جائز. لیکن اس استخیرا اور اقیما کے اندر یہ وزن نہیں آ رہا آخر میں، اس لیے یہ جائز بھی نہیں ہے بھائی. اس استخیرا اصل میں کیا تھا؟ اس تخیرا، تو اس کے آخر میں تو تخیرا خا ساکن ہے بھائی، اور ان میں کیا تھی؟ جس جگہ پر آئی ہے یہ حرف کیا تھا وہاں؟ متحرک، تو وہاں فعیلا وزن بن رہا تھا، یہاں فعیلا وزن نہیں بن رہا. اسی طرح اقیما اصل میں کیا تھا؟ اقویما اقویما، تو یہاں پر بھی کیا ہوا بھائی؟ قویما وزن آیا آخر میں، یہ تو اقویما ہے، قاف تو ساکن ہے، قاف پر اگر ضمہ آتا تو پھر یہاں تین جائز ہوتے بھائی. وہ انکان مضارع، اور اگر پہلے مضارع ہو اسے کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں ضمہ اولہ، اول کو ضمہ دے دیں گے. وفتح ما قبل آخرہ، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دیں گے؟ فتح. یضرب، یضرب سے کیسے بنائیں گے؟ شروع کو ضمہ دو اور آخر سے ما قبل کو فتح. یضرب کیا آ جائے گا؟ یضرب. ومعطل العین ینقلب فیہ العین الفا، اور معطل العین جو ہے اس میں پلٹ جائے گا عین بھائی، کس کی طرف؟ الف کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ الف بن جائے گا عین بھائی. کیسے؟ معطل العین کی کوئی مثال لاؤ بھائی. جی یقولو، یہ کیا ہے؟ معطل العین ہے، اس سے مضارع مجھول ذرا بناؤ. یقا آخر، باقی سارا کچھ اسی طرح. ہاں واو جو ہے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. یقالو یبیعو، اس سے کیا بنے گا؟ یباعو. صورت سمجھ میں آئے؟ المتعدی وغیر المتعدی، جی اکیلے متعدی اور غیر متعدی کے بارے میں بتلائیں گے. کہتے ہیں فالمتعدی ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب، متعدی وہ فعل ہے کہ موقوف ہو اس کا سمجھنا، على متعلق کسی متعلق پر بھائی، جب تک وہ متعلق نہیں آئے گا فعل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے. بھائی میں کہتا ہوں ضرب زید عمرو، آپ کو پتا چل گیا پٹائی کرنے والا ہے زید، اور پٹائی کس پر ہوئی ہے؟ واقع ہوئی ہے عمر پر. اگر یہ عمر نہ ہوتا تو ضرب کا فعل سمجھ میں آ سکتا تھا؟ نہیں بھائی، اس کے بغیر تو ضرب کا فعل واقع ہی نہیں ہو سکتا. بھائی اس کے لیے ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ ایک مضروب چاہیے جس پر کیا واقع ہو، یہ ضرب واقع ہو. تو متعدی وہ فعل ہے کہ جس کا سمجھنا کسی متعلق پر موقوف ہوتا ہے. وہ متعلق ہے تو فعل بھی سمجھ میں آئے گا، وہ متعلق نہیں تو فعل بھی سمجھ میں، بغیر مضروب کے ضرب کا فعل سمجھ میں نہیں آ سکتا. بھائی تو فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کا مسند الیہ ہوتا ہے، اور جب مفعول ہوتا ہے وہ متعلق کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو متعلق کہتے ہیں. تو جیسے کا ضاربہ، جیسے ضاربہ ہے، وغیر المتعدی بخلافہ، اور غیر متعدی جو اس کے خلاف ہو، یعنی اس میں کسی متعلق پر فعل کا سمجھنا موقوف نہ ہو. جیسے قام زید، قام، اب یہاں کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں، زید کھڑا ہوا، بات سمجھ میں آ گئی، کوئی متعلق کی ضرورت نہیں. والمتعدی یکون الی واحد کضرب و الی اثنین کاعطا و علم و الی ثلاث و الی ثلاثه کعلم و ارا و انبا و نبا و اخبر و خبر و حدث. جی پھر اب یہ بتلا رہے ہیں، کبھی متعدی ہوگا بیک مفعول، کبھی متعدی ہوگا بدو مفعول، کبھی متعدی ہوگا بس مفعول، کبھی ایک مفعول آئے گا، کبھی دو مفعول آئیں گے، کبھی تین مفعول آئیں گے. ایک مفعول کی مثال جیسے ضاربا، ضرب زید عمرو، کتنے مفعول چاہے اس نے؟ ایک، زید نے عمر کی پٹائی کی. جی کبھی دو مفعول چاہے گا، اعطیت زیدا درہما، میں نے عطا کیا کس کو؟ زید کو. اور کیا عطا کیا؟ درہم. تو دو مفعول چاہے. علمت زیدا قائما، میں نے زید کو یہ جان لیا، کیا جانا؟ کہ وہ کھڑا ہے، کہ وہ کھڑا. تو علمت زیدا قائما، اس نے بھی کتنے مفعول کا تقاضا کیا بھائی؟ دو. اور کبھی تین مفعولوں کا تقاضا کرے گا، جیسے اعلم، اعلمت زیدا، میں نے زید کو بتلا دیا عمرا عالما، کہ عمر کیا ہے؟ عالم ہے. کتنے مفعول آئے بھائی؟ تین مفعول آئے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والمتعدی یکون الی واحد، اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا کا ضرب، جیسے ضرب ہے، و الی اثنین، اور کبھی دو کی طرف ہوگا کا اعطا و علم، جیسے اعطا اور علم، اعطا بھی دو مفعول چاہتا ہے. اور جی تو یہ مولانا ایک باب اعطیتو کہلاتا ہے، ایک باب علمتو کہلاتا ہے. بھائی کیا ہے؟ باب اعطیتو بھی دو مفعول چاہتا ہے، باب علمتو بھی کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے بھائی، اہم بات ہے یاد رکھو بھائی. باب اعطیتو کے اندر جو دونوں مفعول ہوں گے ان کا مصداق الگ الگ ہوگا، ان دونوں کا مصداق کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. اعطیتو زیدن درہمن، مفعول اول کون بھائی؟ زیدن. مفعول ثانی کون؟ درہمن. ان دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. زید کس پر صادق آ رہا ہے؟ وہ الگ ذات ہے. درہمن کس پر صادق آ رہا ہے؟ وہ الگ ذات ہے. جبکہ علمتو کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق ایک ہی ہوگا. علمتو زیدن فاضلن، میں نے زید کو کیا جانا؟ فاضل جانا. اب آپ بتائیے مفعول اول کون؟ زید. مفعول ثانی کون؟ فاضل. بتلائیے ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ زید بھی وہی ہے اور فاضل بھی وہی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے بھائی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ باب اعطیتو کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق الگ الگ ہوگا، الگ ذات ہوگی. اور باب کس کے اندر؟ باب علمتو کے اندر دونوں کا مصداق ایک ہوگا، ایک ہی ذات کے لیے ہوں گے دونوں. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ وإلى ثلاثة، اور کبھی تین کی طرف متعدی ہوگا كعلم و أرى و أنبأ و نبأ و أخبر و خبر و حدث. یہ تین سات ہیں مولانا، سات بھائی، ان کے لیے ہمیشہ تین مفعول چاہیے. ان سب کا معنی ہے بتلانا، بتلانا، آگاہ کرنا. وَهَذِهِ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ كَمَفْعُولِ أَعْطَيْتُ. اب ایک بات یاد رکھیں، دو باب میں نے آپ کو بتلائے، ایک باب اعطیتو ایک باب علمتو. باب اعطیتو کے اندر کسی ایک مفعول کو حذف کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا یہ جائز ہے. اعطیتو زیدن درہمن، درہمن کو حذف کر دو، اعطیتو زیدن یہ جائز ہے. یا زیدن کو حذف کر دو، صرف درہمن کو رکھو، اعطیتو درہمن یہ بھی جائز ہے. یا دونوں کو حذف کر دو، اعطیتو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس میں کسی ایک مفعول کو بھی یعنی حذف کرنا جائز ہے، جبکہ باب علمتو کے اندر کسی ایک کو حذف نہیں کر سکتے. یا تو کرنا ہے دونوں کا حذف کرو یا کسی کو بھی حذف نہ کرو. باب اعطیتو کے اندر تو چاہے پہلے کو حذف کریں، چاہے دوسرے کو حذف کریں، چاہے دونوں کو حذف کریں، لیکن باب علمتو کے اندر ایک کو حذف کرنا جائز. یا تو دونوں کو رکھو یا دونوں کو ہی کیا کر دو، حذف کر دو. حذف کر دو، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ میں نے کہا علمتو زیدن فاضلن، میں نے زید کو کیا جانا، فاضل. اب یہ کہنا جائز نہیں علمتو زیدن، یہ کہنا بھی جائز نہیں علمتو فاضلن. ہاں دونوں کو حذف کر دے علمتو، یہ بھی ٹھیک. یا دونوں کو ذکر کر دو علمتو زیدن فاضلن، یہ بھی ٹھیک ہوئی. کیوں یہ ایک کو حذف کرنا ایک کو باقی رکھنا یہ کیوں جائز نہیں؟ وجہ یہ کہ جو باب علمتو کے دو مفعول ہیں یہ دراصل مبتدا خبر ہیں بھائی. دراصل کیا ہیں؟ اصل میں کلام تھا زیدن فاضلن، زید کیا ہے؟ فاضل ہے. زید تھا مبتدا، فاضلن تھی اس کی خبر، پھر اس پر علمتو آگے اس نے دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا، کیا بن گیا؟ علمتو زیدن فاضلن. تو یہ دونوں دراصل بھائی مبتدا خبر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق مبتدا خبر والا ہے. تو اب صرف مبتدا کو رکھیں خبر کو حذف کر دیں، یا خبر کو رکھیں اور مبتدا کو حذف کر دیں، ایسا کرتے ہیں بھائی؟ جی تو لہذا ان کا تعلق مبتدا خبر والا ہے بھائی، ایک کو حذف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں. یا تو دونوں کو باقی رکھو یا دونوں کو حذف کرو بھائی. تو بات سمجھ، باب اعطیتو میں ایک کو بھی کسی کو بھی حذف کرنا جائز، اور باب علمتو کے اندر کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں. اب یہ جو باب اعلمتو ہے بھائی، جو تین مفعول چاہتا ہے، اس کا ضابطہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وَحَذِهِ، یہ جو افعال ہیں، یہ جو تین مفاعل کی طرح متعدی ہیں، مفعولُهَا الْأَوَّلُ كَمَفْعُولِ أَعْطَيْتُ، ان کا پہلا مفعول کس کی طرح ہوتا ہے؟ أَعْطَيْتُ کی طرح. أَعْلَمْتُ زَيْدًا، میں نے زید کو بتلا دیا. عَمَرًا فَاضِلًا، کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے. تو زیدن ہے مفعول اول، عمرن ہے مفعول ثانی، اور فاضلن ہے مفعول. تو اس کا جو مفعول اول ہے یعنی زیدن یہاں پر اس جملے میں، وہ اعطیتو کے مفعول کی طرح ہے. اعطیتو کے مفعول کو جیسے حذف کرنا جائز ہے ایک کو اور دوسرے کو باقی رکھنا، تو یہاں پر بھی اس کے مفعول اول کو حذف کرنا بھی جائز اور ذکر کرنا بھی جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والثانی والثالث کا مفعول لے علمتو، مفعول لینی، یہ تثنیہ تھا، نون اضافت سے گر گیا. اور ثانی اور ثالث علمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں. ثانی اور ثالث کس کی طرح ہیں؟ علمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں بھائی. علمتو کے دو مفعولوں کا کیا ضابطہ تھا بھائی؟ ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز. تو یہاں پر بھی اس کے ثانی اور ثالث میں کسی ایک کو حذف کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں. ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرو، حذف کرنا ہے تو دونوں کو حذف کرو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ افعال القلوب، اب افعال قلوب، یہی علمتو جو میں نے بتلایا یہ افعال قلوب میں سے ہے. یہ دو مفعول چاہتے ہیں بھائی، اب ان کی تفصیل کرنے لگیں. افعال القلوب، افعال قلوب جو ہیں، ظننت وحسبت وخلت وزعمت وعلمت ورأیت ووجدت، یہ سات افعال ہیں بھائی. اصطلاحی افعال قلوب کتنے ہیں؟ سات افعال ہیں بھائی. اور یاد رکھو انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں کچھ یقین کے لیے آتے ہیں. بھائی ظننتو حسبتو خلتو یہ شک کے لیے آتے ہیں، پہلے تین کس لیے آتے ہیں؟ شک کے لیے. ظننتو میں نے گمان کیا، حسبتو یہ بھی میں نے گمان کیا، خلتو میں نے خیال کیا، تو یہ پہلے تین کس لیے ہیں؟ شک کے لیے. وظننتو ظننتو کبھی شک کے لیے آتا ہے کبھی یقین کے لیے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی. وَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ اور یہ جو آخری تین ہیں یہ یقین کے لیے آتے ہیں. عَلِمْتُ رَأَيْتُ، عَلِمْتُ کا معنی میں نے جانا، رَأَيْتُ میں نے دیکھا یعنی جاننا ہی مراد ہے، رؤیت قلبی مراد ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَوَجَدْتُ اور میں نے پایا، یہ دل کے ساتھ پانا، دل کے ساتھ میں نے زید کو عالم پایا، تو یہ تینوں یقین کے لیے ہیں. افعال قلب سے ان کا تعلق ہے بھائی، ان سب کا دیکھا ان میں سے کسی، ان سب کا تعلق قلب سے ہے تو انہیں افعال قلوب کہتے ہیں بھائی. تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. میں نے نہیں آپ کو بتایا تھا علمتو کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ دراصل وہ کیا تھے؟ مبتدا خبر. معلوم ہوا یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر، اور مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے لیے کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ مفعول بنا لیتے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لبیان ما ہی عنہ، لبیان ما ہی عنہ. ماں عبارت ہے اعتقاد سے بھائی، ماں کس سے عبارت ہے؟ اعتقاد سے. ہیا یہ ضمیر راجع ہے جملے کو، لبیان الاعتقادی اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے ہیا، کہ یہ جملہ عنہو عنہ ہا ضمیر اسی ماں کو راجع ہے، یہ عائد ہے بھائی. اور یہ عنہ جار مجرور متعلق ہوگا فادرتن سے، کس سے؟ فادرتن سے. لبیانی ما ہیا فادرتن عنہ، کلام کیسا بن گیا؟ لبیانی ما ہیا فادرتن عنہ. کس لیے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں؟ لبیانی بیان کرنے کے لیے ماں اس اعتقاد کو، ہیا فادرت عنہ کہ یہ جملہ فادر ہوا ہے اس جس سے، اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے جس سے یہ جملہ فادر ہوا ہے. یہ کس لیے آیا کرتے ہیں؟ کیا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں بھائی؟ اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے جس سے یہ جملہ فادر ہوا ہے. بھائی آپ کو زید کے بارے میں عالم ہونے کا یقین ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ عالم تو زیدن عالمن، تو زیدن عالمن ایک جملہ اسمیہ تھا، اس پر آپ نے کیا داخل کر دیا؟ عالم تو کیا کہا؟ عالم تو زیدن عالمن. تو اس جملے نے کیا بیان کر دیا؟ کہ یہ جو جملہ صادر ہوا ہے آپ سے زید کے عالم ہونے کا، زید کے عالم ہونے کا، یہ کس وجہ سے صادر ہوا ہے؟ کہ آپ کو یقین ہے. آپ کو کیا ہے؟ تو آپ کے یقین کی وجہ سے یہ جملہ صادر ہوا ہے، آپ نے کہا ہے. یقین کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ جملہ کہا ہے. اگر آپ کو ظن ہو تو کیسے کہیں گے؟ صرف شک ہے. ظننت زیدن عالمن بھائی، تو اس نے کیا بتلا دیا؟ کہ کس اعتقاد سے یہ جملہ صادر ہوا ہے آپ سے؟ زن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ زن کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں خلت زیدن عالمن، یہ آپ سے جملہ کس اعتقاد کی وجہ سے صادر ہوا ہے؟ خیال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تو آپ کا خیال جو ہے وہ سبب بنا اس جملے کے صدور کا، اس جملے کے صدور کا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، لبیانی ما ہی عنہ، تاکہ بیان کر دیں اس اعتقاد کو کہ یہ جملہ اس کی وجہ سے صادر ہوا ہے. فتنسب الجزئین، تو یہ کیا کرتے ہیں افعال پھر؟ جملے اسمیہ پر جب داخل ہوتے ہیں تو دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں. زید عالم. اب کیا بن گیا؟ علم تو زید عالم. دونوں مفعول بن گئے. وامین خصائصہ. اب اس کے کچھ خاصے ذکر کریں گے. بھائی خاصے کیا کریں گے؟ خاصے ذکر کریں گے. خاصہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک شے میں پایا جائے دوسروں میں نہ پایا جائے, اسی کے ساتھ خاص ہو. بھائی خصائص میں سے یہ ہے, ان کے خصائص میں سے یہ ہے, انہ اذا ذکر احدہما ذکر الاخر, کہ اس کے جو دو مفعولوں میں سے جب کسی ایک کو ذکر کیا جائے گا تو دوسرے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ ذکر. یہ نہیں ہو سکتا ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں. بخلاف باب اعطیتو. بخلاف کس کے؟ باب اعطیتو کے, کہ اس میں دونوں میں سے ایک کا حذف کرنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ومنها جواز الالغاء اذا توفتت او تاخرت. اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کو لغو کر دینا, ان کو لغو کر دینا جائز ہے. اذا توفتت, جب یہ درمیان میں آ جائیں, او تاخرت, یا مؤخر ہو جائیں. کیا ہو جائیں بھائی؟ کیسے تھا اصل کلام؟ علمت زیدن فاضلن. علمت زیدن. اب علمت کو ذرا درمیان میں لے آؤ. زیدن علمت فاضلن, تو درمیان میں آئے. اس صورت میں اس کے عمل کو لغو کرنا بھی جائز. جیسے اس وقت یہ نصب دے رہا ہے, زیدن علمت فاضلن, عمل کو لغو کر دو. وہ پہلے مبتدا خبر تھے زیدن فاضلن, اس کو اب بھی مبتدا خبر بناؤ, زیدن علمت فاضلن. تو دیکھا, ان کے عمل کو لغو کر کے اس مبتدا خبر پر پہلے کی طرح کیا پڑھنا جائز ہے؟ رفع. رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں, یا اسی طرح مؤخر کر دیں بالکل. زیدن فاضلن علمتو, زیدن فاضلن. اس صورت میں بھی عمل کو لغو کرنا بھی جائز. زیدن عالم زیدن فاضلن عالم, تو یہ پڑھنا بھی, تو نصب پڑھنا بھی جائز, عمل دینا بھی جائز, اور عمل کو لاف کرتے ہوئے ان پر کیا پڑھنا؟ رفع پڑھنا بھی جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ومنہا جواز الالغاء, اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کے لغو کا, ان کو لغو کرنا جائز ہونا. اذا توسط, جب یہ درمیان میں آ جائیں, او تاخرت, یا کیا ہو جائیں؟ مؤخر ہو جائیں. بھائی کیوں یہ ان کے عمل کو لغو کرنا کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں لاستقلال الجزئین کلاما, بوجہ مستقل ہونے دونوں جزوں کے, باعتبار کلام کے, کلام کے ہونے کے اعتبار سے دونوں جز کیا ہیں؟ مستقل ہیں. بھائی زید فاضل مستقل ہیں یا نہیں؟ بھائی پورا معنی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کلام تام ان سے بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے, تو دونوں مستقل کلام, دونوں سے مل کر مستقل کلام بن جاتا ہے. اس لیے تو ان کو لغو, ان کے عمل کو لغو کرنا بھی جائز ہے. لاستقلال الجزئین کلاما, بوجہ مستقل ہونے دونوں جزوں کے, باعتبار کلام کے, کلام ہونے کے اعتبار سے دونوں جز مستقل ہیں, یعنی کلام تام ہونے کے اعتبار سے. جبکہ باب آتے ہی تو میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہاں پر مستقل کلام نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اعطیت زیدن درہما, اعطیت کو ختم کرو ذرا, زیدن درہما. کوئی بات بن رہی ہے بھائی؟ وہاں تو بات ہی نہیں بن رہی. ومنہا, اور ان کے خصائص میں سے ہے, انہا تعلق قبل حرف الاستفہام والنفی واللام. ان کے خصائص میں سے ہے کہ یہ معلق ہو جائیں گے استفہام, نفی اور لام سے پہلے. بھائی کس میں سے ہے بھائی؟ دیکھو یہ افعال کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, اور دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نصب. لیکن اگر یہ داخل ہوں ایسے جملہ اسمیہ پر جس میں استفہام ہو, یا جس میں کیا ہو؟ نفی ہو, اس پر حرف نفی داخل ہو, یا اس پر لام داخل ہو, وہاں کس جی ابتدا میں لام آ رہا ہو, تو پھر اس صورت میں یہ افعال معلق ہو جائیں گے. یا افعال کیا ہو جائیں گے؟ معلق ہونے کا یہ معنی ہے کہ معنی میں عمل کریں گے, لفظوں میں عمل نہیں کریں گے. معنی میں کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، لفظوں کے اندر عمل یعنی معنی کے اعتبار سے وہ جو آگے آ رہے ہیں دو جز ان کو مفعول بنائیں گے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب نہیں دیں گے، لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب لیکن معنی کے اندر کیا کریں گے ان کو مفعول بنائیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی معلق کیوں کریں گے ان کو؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ افعال جو ہیں یہ نصب دینا چاہتے ہیں ان کو، اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، اور جب معمول بنائیں گے تو یہ مقدم ہوئے اور وہ کیا بن گئے؟ مؤخر بن گئے. جبکہ اسی جملے پر حرف استفہام داخل ہو رہا ہے یا ما ہے یا لام ابتدا ہے، حرف نفی ہے یا حرف استفہام ہے یا لام ابتدا، اور یہ تینوں بھی صدارت کلام چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ صدارت کلام چاہتے ہیں. اگر ہم عالم تو کو اس کے اندر عامل بنا دیں تو ان کی صدارت فوت ہو جائے گی، پھر تو یہ عالم تو کے تحت واقع ہو گئے بھائی، پھر تو ان کی صدارت کیا ہوئی؟ فوت ہو گئی. عالم تو مقدم ہوا، وہ عامل ہوا، یہ معمول ہوئے، لیکن پھر لہذا لفظوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان حروف استفہام نفی اور لام کی، لام ابتدا کی رعایت رکھتے ہیں لفظوں میں، اور معنی میں اس فعل کی رعایت رکھ لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لفظوں کے اعتبار سے عمل نہیں دیتے، معنی کے اعتبار سے ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مفعول بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی، تو یہ یاد رکھو یہ معلق ہوئے، پھر کیا ہوئے؟ لفظوں میں عمل نہیں کر رہے اور معنی میں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے عمل ہے بھی، دیکھا جائے تو عمل نہیں بھی. یہ امرائے معلقہ سے ہے، یہ بھائی امرائے معلق کا لفظ. بھائی جائے ایک عورت ہے، اس کا خاوند گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کدھر گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ اطلاع ہے نہ خبر ہے، گم ہو گیا. اب اس عورت کو یاد رکھو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھائی، کیونکہ ہو سکتا ہے خامند زندہ ہو بھائی، خامند کیا ہو؟ زندہ ہو. تو اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھائی. تو یہ امرأۂ معلقہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ امرأۂ معلقہ. معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، کہ اس کا خامند من وجہ ہے من وجہ نہیں ہے، بھائی اعتبار نہیں ہے کہ گما ہوا ہے، اور وہیں اعتبار موجود شمار ہوتا ہے کہ اس کو آگے نکاح کی اجازت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خاوند ہے بھی اور نہیں بھی، نہیں اس اعتبار سے کہ نہیں ہے بھائی، گھما ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کدھر جا چکا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اور وہیں اعتبار گویا کہ اس کا خاوند موجود ہے، آگے ہم اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، خاوند بن وجہ ہے بھی اور بن وجہ نہیں بھی. تو یہ افعال بھی اسی طرح من وجہ عمل کر رہے ہیں، لفظوں کے اعتبار سے نہیں کر رہے اور معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں. ومنہا انہا تعلق قبل حرف الاستفہام والنفی واللام، اور ان کے خصائص میں سے کہ یہ معلق ہوں گے استفہام سے پہلے، نفی سے پہلے، اور لام سے پہلے یعنی لام ابتدا سے پہلے. مثل علمت ازید عندک ام عمر، میں نے جان لیا کہ کیا زید تیرے پاس ہے یا عمر، یعنی زید یا عمر کے تیرے پاس ہونے کو میں نے جی. تو دیکھو اب لفظوں میں عمل نہیں کیا، زید ان اسی طرح مرفوع ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، اور ان کے خصائص میں سے ہے کہ جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیرین متصلین. بھائی یہاں یہ قید ضرور بھائی ہونی چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ذہن میں رکھو اس کو، تو کہ اس کے فاعل اور مفعول ایسی ضمیریں متصل ہوں لشئ واحد، جو کس کے لیے ہوں؟ ایک ہی شے کے لیے. یہ ان افعال میں جائز ہے، باقی افعال میں جائز نہیں. اچھا تو کیا بتلایا بھائی میں نے؟ کہ ان میں فاعل اور مفعول کے لیے ایک ہی شے کے لیے ضمیریں متصلین آ سکتی ہیں. کس کے لیے آ سکتی ہیں؟ یاد رکھو باقی افعال کے اندر فاعل کے لیے بھی اسی ذات کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، مفعول کے لیے بھی اسی ذات کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو، ایسی ضمیریں متصل لانا صحیح نہیں. مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو مثال سنو، میں نے اپنی پٹائی کی، کیا کی؟ سمجھ میں؟ کیا کہوں گا میں؟ ضربتنی، کیا کہوں گا؟ نہیں بھائی، یہ کہنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ضربت کے اندر تو ضمیر فاعل کی ہے، اور یہ کس اس سے کون مراد ہے؟ متکلم. اور نی یا ضمیر آخر میں آ رہی ہے مفعول کی، ضمیر متصل، وہ بھی کس کی ہے بھائی؟ متکلم کی ہے. تو فاعل میں متکلم، مفعول میں متکلم، حالانکہ فاعل ہوتا ہے فعل کرنے والا اور مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. فاعل ہے مؤثر، اثر ڈالنے والا، اور مفعول ہے متاثر، فعل کے اثر کو قبول کرنے والا. تو فاعل ہوتا ہے مؤثر، مفعول ہوتا ہے متاثر. اگر فاعل اور مفعول کے لیے، دونوں کے لیے ضمیرین متصلین ہم لے آئیں ایک ہی چیز کے لیے، تو فاعل بھی وہی، مفعول بھی وہی، مؤثر بھی وہی، متاثر بھی وہی. حالانکہ مؤثر اور متاثر کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے سے غیر ہونا چاہیے. تو اگر میں یوں کہوں ضربتنی، تو مؤثر بھی متکلم اور متاثر بھی کیا ہوا؟ متکلم ہوا. اور یہ صحیح نہیں، ناپسندیدہ ہے. چنانچہ ایسے موقع پر پھر کیا کرتے ہیں؟ نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. کیا لفظ بڑھاتے ہیں؟ نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. پھر یوں کہیں گے ضربتُ نفسی، ضربتُ، میں نے اپنے نفس کی پٹائی کی. اپنے معنی وہی ہے بھائی، لیکن بظاہر تو کیا کر دیا آپ نے؟ کس کو مفعول بنا دیا؟ نفس کے لفظ کو مفعول بنا دیا. تو بظاہر مغایرت آ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مغایرت آ گئی. تو بھائی باقی افعال میں کیا کرتے ہیں؟ فاعل اور مفعول کے لیے ایسی ضمیرین متصلین لانا جائز نہیں جو کس کی جانب لوٹ رہی ہوں؟ ایک ہی شے کے لیے طرح، یعنی ایک ہی شے جن سے مراد ہو، ایسی دو ضمیریں متصل فاعل اور مفعول کے لیے باقی افعال کے اندر جائز. افعال قلوب میں جائز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا، علمتنی فاضلاً. علمتنی، تو علمتو کے اندر تون ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. اور نی آگے یا ضمیر آ رہی ہے، یہ بھی کس کی ہے؟ متکلم کی ہے. تو علمتنی فاعل بھی کون ہوا؟ متکلم. مفعول بھی کون ہوا؟ متکلم. یہاں نفسی کا لفظ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو علمتنی فاضلاً بھائی کیا وجہ ہے کہ باقی افعال میں تو اجازت دیتے نہیں، اور یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اجازت دے دیتے ہیں کہ دو فاعل اور مفعول دونوں کی ضمیریں ایک ہی ذات کے لیے لے آئیں بھائی، ضمیر متصل بھائی. تو وجہ یہ مانا نا کہ یاد رکھو کہ یہ جو پہلا مفعول ہے، دراصل یہ مفعول ہوتا ہی نہیں. اس کا افعال قلوب کے اندر جو پہلا مفعول آیا عالم تو نی، یہ جو یا ضمیر آئی پہلے، یہ دراصل مفعول ہے ہی. جب مفعول ہے ہی نہیں تو مؤثر اور متاثر ایک ہوئے ایک نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے مفعول؟ مفعول یاد رکھو مضمون جملہ ہے. مفعول دراصل کیا ہے؟ مضمون جملہ ہے. مضمون جملہ جانتے ہو کیسے نکالتے ہیں بھائی؟ جی بھائی، عالم تو کس پر داخل ہوتا تھا؟ جملہ اسمیہ پر. ایک مبتدا ہوتا تھا اور ایک خبر. مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو مبتدا اور خبر ہیں، ان میں سے خبر سے مصدر بنا لو اور اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دو. خبر سے کیا بنا لو؟ مصدر بنا لو اور اس کو کس کی طرف مضاف کر دو؟ مبتدا کی طرف. اب آپ مجھے مضمون جملہ نکال کر بتلائیے. زیدن قائمن، زیدن مبتدا، قائمن خبر. اب مضمون جملہ بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ کیا بتایا میں نے؟ خبر سے کیا بنا لو؟ مصدر. قائمن سے مصدر کیا بنے گا؟ قیام بھائی. کیا بنے گا؟ اس کو مضاف کر دو کس کی جانب؟ مبتدا کی جانب. قیام زیدن، یہ ہے مضمون جملہ. مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زید. مضمون جملہ کیا ہے؟ اسی طرح زید عالم، اس میں مضمون جملہ کیا ہوگا؟ جی علم زید، علم زید. عالم کے سے کیا مصدر نکلا؟ علم. اور زید مضاف الیہ بنا دیں، علم زید. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح بھائی زید قاعد، جی قعود زید. کیا بنے گا؟ قعود زید. زید راکبن، جی کیا مضمون جملہ ہوگا؟ زید راکب، راکب سے کیا مصدر آئے گا؟ رکوب آئے گا، کیا آئے گا؟ تو کیا مضمون جملہ نکلا؟ رکوب زید. صورت سمجھ میں آئے؟ تو ان افعال کے اندر یا افعال قلوب کے اندر مفعول دراصل مفعول اول نہیں ہوتا، بلکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مضمون جملہ. تو یہاں پر علمتنی فاضلا، علمتنی، یا یوں کرو علمتنی عالما، علمتنی عالما، اس سے بنائے ذرا بھائی مضمون جملہ کیا بن جائے گا؟ علمتنی، یہ یا ضمیر متکلم کی ہے بھائی، علمت علمی، علمتنی عالما، عالما سے کیا بنا لو؟ علم. اور یہ مبتدا کیا تھا بھائی؟ متکلم کی ضمیر، اس کی جانب اضافت کر دو، علمی، علمت علمی. صورت سمجھ میں؟ علمت زیدا قائما، جی کیسے بنائیں گے؟ جی کیسے بنائیں گے؟ علمت قیام زید، علمت قیام زید. تو دراصل یہاں مفعول مضمون جملہ ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں ضمیرین متصلین لشیء واحد لانا صحیح ہے. ومنها، اور ان کے خصائص میں سے ہے، نا یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد، کہ ان کا فاعل اور مفعول جو ہے دو ایسی ضمیرین متصلین ہو جو لشیء واحد، کس کے لیے ہوں؟ کسی ایک شے کے لیے ہوں. مثل علمتنی منطلقا، جیسے علمتنی میں نے اپنے آپ کو چلنے والا یقین کر لیا. ولبعضها معنى آخر، ان میں سے بعض کے اور معنی بھی آتے ہیں. يتعدى به الى واحد، تو متعدی ہوتے ہیں اس معنی کی وجہ سے، الى واحد، کس کی طرح؟ ایک. بھئی یہ دو مفعول جاتے ہیں لیکن کبھی یہ افعال کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ ایک مفعول چاہتے ہیں. افعال قلوب اپنے معنی میں نہیں رہتے تو پھر ایک مفعول چاہتے ہیں. جیسے ظننتو، ظننتو کا کیا معنی؟ ایک ہے گمان کرنا، اور ایک اس کا کیا معنی ہے؟ تہمت لگانا، الزام لگانا، الزام یا بدگمانی کرنا. تو اب یہ ایک مفعول چاہے گا اس معنی میں ہوا تو. ظننت زیدن کیا معنی؟ اتہمت زیدن، میں نے زید پر تہمت لگائی. بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی؟ دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں. اور علمت کبھی بھی معنی عرفت کیا آتا ہے. علمت زیدن کیا معنی؟ عرفت زیدن، میں نے زید کو پہچان لیا. جملہ پورا ہوا؟ کوئی اور مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں. اچھا اسی طرح رأیتو کبھی بمانے ابصرتو کے ہوتا ہے. بھئی رأیتو جو پہلے گزرا تھا وہ رؤیت قلبی تھی، دل کی آنکھ سے دیکھا. ایک ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ظاہری آنکھ سے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر ایک مفعول چاہے گا. رأیتو زیدن، میں نے کس کو دیکھا؟ زید کو، یعنی زید مجھے نظر آیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اسی طرح کبھی وجدتو بمانے اصبتو کے ہوتا ہے، یعنی وجدتو کا معنی پانا، لیکن پہلے پانا تھا دل سے، کسی کو میں نے ایسا پایا، زید کو کیا پایا؟ بخیل پایا، یا زید کو میں نے سخی پایا، وہ دل کی آنکھ سے تھا، سمجھ میں آیا. اور کبھی ہوتا ہے ویسے ظاہر خارج میں پانا، یعنی کسی گم، جیسے کسی گمشدہ چیز کو پا لیا. آپ نے کہا مثلا میرے کتاب گم ہوئی تھی، میں نے اپنی کتاب کو پا لیا، کتاب کو کیا کیا؟ پا لیا. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ اصبت الکتاب، کیا کہتے ہیں؟ تو اس اصبت کے معنی میں کبھی وجدت بھی استعمال ہوتا ہے. وجدت کتابی، میں نے کسے پا لیا؟ اپنی کتاب کو. تو اب یہ ایک ہی مفعول چاہے گا، دو مفعول نہیں چاہے گا. ولبعضها معنى آخر، اور ان میں سے بعض کے اور معنی بھی ہیں. يتعدى به، کے متعدی ہوتے ہیں اس معنی کی وجہ سے، الى واحد، کس کی جانب؟ ایک مفعول کی طرف. فظننت بمعنى اتهمت، فظننت بمعنى اتهمت، ظننت کس معنی میں آتا ہے؟ اتهمت. وعلم تو بمانے عرب تو, اور عالم تو کس معنی میں آتا ہے کبھی؟ عرب تو کے معنی میں. اور رائے تو بمانے ابصر تو, اور رائے تو کس معنی میں آتا ہے؟ ابصر تو آنکھ سے دیکھنا. وجد تو بمانے اصب تو, اور وجد تو کس معنی میں آتا ہے؟ اصب تو کے معنی میں. تو اس وقت پھر یہ کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ ایک ہی چاہتے ہیں. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.